السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو صفت عزیز پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی صفت عزیز ہی پر یہ سلسلہ جاری ہوئے گا. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. تو ترجمہ یہ ہے، یاد کرو جو تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے محض ایک بشارت بنایا تھا، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں جبکہ کوئی مدد نہیں آتی اور اللہ کی طرف سے. یقین اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. اسلم ابو عمران نجوہی جی کا لکھا ہوا التجیہی بیان کرتے ہیں کہ ہم رومیوں کے ایک شہر میں تھے، انہوں نے ہمارے سامنے رومیوں کا ایک بھاری لشکر لا کھڑا کیا، اس کے مقابل مسلمانوں کی طرف سے بھی اتنا ہی یا اس سے بھی قدر بڑا لشکر نکلا. اہل مصر کی سپاہ سراری عقبہ بن عامر کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی باقی جماعت کی سپاہ سراری فضالہ بن عبید کر رہے تھے. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے رومیوں کے صف پر جا حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کے اندر تک جا پہنچا. اس پر لوگ پکار اٹھے، سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اس پر ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم اس آیت لا ترکو بیدیکم للتحلق کا کیا معنی کرتے ہو؟ حالانکہ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اسلام کو غلبہ اور تقویت نصیب ہوئی اور اس کے بکثرت مددگار پیدا ہو گئے، تو ہم میں سے بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائے بغیر ایک دوسرے کو خفیہ رنگ میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے اموال تو ضائع ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے اور اس کے بہت مددگار پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اب اگر ہم اپنے اموال کی حفاظت میں لگے رہیں تو ان میں سے جو ضائع ہو گئے ہیں ان کو بچا سکتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ہماری باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التحلقۃ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بس التحلقۃ یعنی ہلاکت سے مراد ہمارا اموال میں مشغول رہنا، ان کی حفاظت میں لگے رہنا اور غزوات سے پہلو تہی کرنا تھا. اس کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خدا کی راہ میں جہاد کے حالت میں رہے، یہاں تک کہ حضرت روم میں ہی آپ کے فن ہوئے. دوسری آیت سورہ الانفال کی 85 آیت ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ یقیناً کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. ابو عثمان النہدی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہر ایسے منافق سے ہے جو زبان استعمال کرنے میں خوب مہارت رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے، اور تجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سے ریوڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ بن دینار سے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار ہم ایک غزوے میں شامل تھے، سفیان کہتے ہیں یہ غالباً غزوہ بنی مصطلق تھا، اس دوران مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار میں سے کسی شخص کو کمر پر ضرب لگائی، مہاجر شخص نے آواز دی اے مہاجرین مدد کے لیے آؤ، اور انصاری نے آواز دی اے انصار مدد کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ کیا عرض کیا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار کے ایک شخص کی پشت پر مارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہیں۔ اس بات کو عبداللہ بن سلول نے سنا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں نے واقعی ایسا کیا ہے، خدا کی قسم جب ہم مدینہ میں واپس لوٹیں گے تو سب سے معزز شخص سب سے ذلیل شخص کو ضرور مدینہ سے نکال دے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک دوسرے صحابی سے میں بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے اسے یعنی اپنے باپ سے کہا خدا کی قسم اس وقت تک گھر نہیں لوٹ سکتے جب تک کہ یہ اقرار نہ کر لو تم ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عزت ہیں، چنانچہ اسے یہ اقرار کرنا پڑا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نفاق ہمارے نزدیک سب گناہوں سے بڑا ہے اور ریا سب کام سے زیادہ خطرناک ہے اور ظالموں اور مشرکوں کی صفات میں سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود مزید فرماتے ہیں میں یقیناً جانتا ہوں کہ ریاکار اور خوش آمدید منافق ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم نفاق سے دور کرنے آئے ہیں۔ ان مسیح موعود علیہ السلام دوارا اور مزید فرماتے ہیں یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو ایفائے عہد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے، بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دو رنگی ہے اگر وہ اس کے اختیار میں نہ ہو۔ صحابہ کرام کو اس دو رنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھے نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں، جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی معلوم ہوتی ہے، مگر جب ان سے جدا ہو جاتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے۔ پھر دونوں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو، انسان کے دل میں قبض اور دست ہوا کرتی ہے، جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مضافہ کریں۔ تو اب دیکھو کہ صحابہ کرام اس نفاق اور دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے، جب انسان ضرورت اور زندگی سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے۔ دین کی حد کو تسمیں اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے۔ اگر مومن کسی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے۔ جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا، اور یہ حالت تم کو بذریعہ دعا حاصل ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچائے۔ جو انسان اس داخلے سے رستہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو اس سلسلے سے دور رہتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اصل السافرین رکھی ہے، کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں یک رنگی پائی جاتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت 64 میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَاتَّمَعَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بين قلوبهم بينهم إنه ولي حكيم. ترجمہ, اور اس نے ان کے دلوں کو آپس میں باندھ دیا, اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر دیتا جو زمین میں ہے تب بھی تو ان کے دلوں کو آپس میں باندھ نہیں سکتا تھا, لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو اپام باندھا ہے, وہ یقیناً کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. ابو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً خدا تعالیٰ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کو جنت میں ملنے والے بالا خانے اس نہایت چمکدار ستارے کی طرح دکھائی دیں گے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے, یا شاید آپ نے فرمایا کہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے. کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں, جوابن کہا جائے گا یہ اللہ عز و جل کی خاطر باہم محبت کرنے والے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ الہی فضل کی بہت قسمیں ہیں, اکیلے پر وہ فضل نہیں ہوتا جو کہ دو کے ملنے پر ہوتا ہے. اس کی ایک یہ مثال دنیا میں موجود ہے کہ اگر مرد اور عورت الگ الگ ہوں اور وہ اس فضل کو حاصل کرنا چاہیں جو کہ اولاد کے رنگ میں ہوتا ہے تو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دونوں نہ ملیں, اور ان تمام آداب کو بجانا رہیں جو کہ رسول اولاد کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ایک بھاری جماعت پر جو فضل الہی ہوتا ہے وہ چند آدمیوں کی جماعت پر نہیں ہو سکتا. ایک گھر کی آسودگی اور آرام کا فضل اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو جب ہی ہوگا کہ اسے مائیں, خدمت مامائیں, خدمت دار اور سونے پینے, کھانے نہانے وغیرہ کے الگ الگ کمرے اور ہر ایک کا الگ الگ اسباب مہیا ہونے کی مقبرت ہو. ایسے ہی اگر ترقی کرتے جاؤ تو بادشاہت اور سلطنت کے فضل کا اندازہ کر سکتے ہو. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب تک تم لوگوں میں باوجود اختلاف کے ایک عام وحدت میں ہوگی, اور ہر ایک تم میں سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نہ لگا رہے گا تو تم خدا کے اس فضل عظیم کو حاصل نہ کر سکو گے. یہ ایک بھاری مجمع پر ہوتا ہے. وہ اللہ کا بین قلوب نے اسی طرف اشارہ ہے. وحدت کی روح کو جو کہ صحابہ کے نام میں پھونکی گئی تھی اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبیل کیا ہے. اس وحدت کے پیدا ہونے کے لیے چاہیے کہ آپس میں صبر اور تحمل اور برداشت ہو. اگر یہ نہ ہوگا اور ذرا سی بات پہ تم روٹھو گے تو اس کا نتیجہ آپس کی پھوٹ ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں, دیکھو دو کو ایک کرنا سخت سخت مشکل کام ہے, تو ہزاروں کو ایک راہ پہ جمع کرنا اور ان میں وحدت و الفت کا پیدا کر دینا خدا کے فضل کے سوا کہاں ممکن ہے. دیکھو تم خدا کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے, اس نعمت کی قدر کرو اور اس کی حقیقت کو پہچانو اور اخلاص اور اسباب کو اپنا شیوا بناؤ. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے. یاد رکھو جب تک تم ہر ایک تم میں سے ہر ایک ایسا نہ ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے, وہ مصیبت اور بلا میں ہے, اس کا انجام اچھا نہیں. میں کتاب بنانے والا ہوں, اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے کسی بازیگر نے 10 گز کی چھلانگ ماری ہے, دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے, اس طرح پر کینہ کا وجود پیدا ہوتا ہے. یاد رکھو بغض کا پیدا ہونا جدا ہونا مہدی کی علامت سے ہے. کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی. تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ اسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع قمر نہ کیا جائے مرض دفع نہیں ہوتا. میرے وجود سے انشاءاللہ ایک سال جماعت پیدا ہوگی. باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے, رعونت ہے, خود پسندی ہے اور جذبات ہیں. میں نے بتایا ہے کہ میں ان قریب ایک کتاب لکھوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنی جذبات پر قابو نہیں کر پا سکتے اور بام محبت اور خوبصورت سے نہیں رہ سکتے. جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روز مہمان ہیں جب تک عمدہ نمونہ رکھا ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کتاب تو کوئی نہیں لکھی جس میں نام بہ نام لوگوں کا ذکر ہو. یہ میری جماعت پسند نہیں ہے. مگر کشتینیوں میں جو تعلیم دی ہے وہ ایسی سخت ہے کہ ہر شخص جو سمجھتا ہے وہ سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی جماعت پسند نہیں ہوں, کیونکہ وہ تعلیم کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہمارے حاجی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان ساریاں کی. چلا وطن ہوئے, ظلم اٹھائے, طرح طرح کے مصائب اٹھائے, جانے دے دیں, لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے. بس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جانے سار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل میں پڑ چکی تھی. سخا کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, تزکیہ نفس, پیروں کو دوسروں دنیا سے متنفر کرا دینا, شجاعت کے لیے, صداقت کے لیے خون بہا دینا, اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی. تو یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے, اور ان میں جو آپس میں تعریف و محبت تھی اس نے نقشہ دو فکروں میں بیان کیا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یعنی جو تعریف ان میں سے ہم میں ہے وہ ہر کی پیدا نہ ہوتی اور سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا. حضرت عوضہ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, کیا کوئی اس قوم کی اس پر خیال کر سکتا ہے کہ یہ قوم باہم متحد ہوگی اور خدا تعالیٰ سے ایسا قوی تعلق پیدا کریں گے کہ خدا وجود کی فرعون سے عزت ہیں, لیکن اس کی اطاعت میں ایسے محو اور فنا ہو جائیں گے کہ جان عزیز کو بھی اس کی رانی دے دیں گے. غور کرو, کیا یہ آسان عمل تھا؟ ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم شان پہنا دی ہے کہ ایسی قوم میں ایسی محبت الہی کا پیدا کر دینا تو مرنے کو تیار ہو جائیں, خود آپ کی اعلیٰ درجہ کی قوت اسی کو ظاہر کرتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہیں, نہ لوگوں کے دلوں سے ہم کو گند نکال سکتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں, نہ ان کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. چنانچہ قرآن شریف میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے, والذی ایدک بنصرہ بالمؤمنین وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وہ خدا جس نے اپنی نسل سے اور مومنوں سے تیری تائید کی, ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی کہ اگر تو ساری زمین کے ذخیرے خرچ کرتا تو بھی ایسی الفت نہ پیدا کر سکتا, لیکن خدا نے ان میں یہ الفت پیدا کر دی. وہ غالب اور حکمت والا خدا ہے, جس نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے, آئندہ بھی اسی پر توکل ہے. جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں خدا سے فضل کی روح پھونکی جاتی ہے, جیسا کہ باغبان اپنے باغ کی اپاشی کرتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے, ایسے ہی خدا تعالیٰ اپنے مسلمین کے سلسلہ کو ترقی اور تازگی عطا فرماتا ہے. جو فرقے صرف اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے درمیان چند روز میں تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں, جیسا کہ برہمو تھوڑے دن تک ترقی کرتے کرتے آخر رک گئے اور دن بدن نابود ہوتے جاتے ہیں, مجھے ان کی بنا صرف انسان کے خیال پر ہے. اور سورہ انفال کی پانچویں آیت, ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں پورے جنگ کے بغیر قیدی بنائے, تو دنیا کی متاع چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت پسند کرتا ہے, اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت شکر والا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, تمہارا ان کافر قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ لوگ آپ کی قوم ہیں اور آپ کے قریبی ہیں, انہیں زندہ رہنے دیں اور ان سے زندہ کا سلوک فرمائیں, شاید اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول فرماتے ہوئے رجوع فرمائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ان لوگوں نے آپ کو گھر بار سے نکالا, آپ کی ترغیب کی, ان کی گردنیں اڑا دیں. عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, کوئی ایسی وادی تلاش کریں جس میں بہت سا ایندھن ہو, پھر انہیں اس وادی میں ڈال کر جلا ڈالیں. اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے قطع رحمی سے کام دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ سننے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ جواب نہ دیا. اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ابو بکر کی رائے پر عمل فرمائیں گے. بعض نے کہا عمر کی رائے پر. بعض نے کہا آپ عبداللہ بن رواحہ کی رائے پر عمل فرمائیں گے. بعض ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یقین اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل اپنے رحم میں اتنا نرم فرما دیتا ہے کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں, جبکہ بعض لوگوں کے دل اپنے رحم میں اتنے سخت فرما دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اے ابو بکر, تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے کہا من تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنه غفور رحیم. نیز تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے جنہوں نے کہا ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور اے عمر, تیری مثال نور کی طرح ہے جس نے کہا رب لا تذر الأرض للكافرين ديارا. نیز تیری مثال موسیٰ کی طرح ہے جس نے کہا اے میرے رب وجدد علی قلوبهم فلا یومنو حتی یرب العذاب العلیم. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم اس وقت ضرورت مند ہو اس لیے ان میں سے کوئی قیدی بھی ایسا نہ بچے جو یا تو فدیہ ادا کر کے رہا ہو یا اس کی گردن ماری جائے. عبداللہ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کی کہ سوائے سہیل بن بیضاء کے, کیونکہ میں نے اسے اسلام لانے کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. اس پر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. اس وقت مجھ پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میں زندگی بھر اتنا خوف زدہ کبھی نہ ہوا تھا. میں لگا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسنا شروع ہو جائے. اسی اثنا میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوائے سہیل بن بیضاء کے. راوی کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیا تو اس کے بعد کیا ہے آپ مرد فرمائے ما کانا لنبی یقین اللہ اثرات تھوڑی دون عرض دنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ یرید الاخرہ. سورۃ توبہ کی آیت 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اچھی بات کو حکم دیتے ہیں اور بری بات کو روکتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی ہیں ان پر اللہ ضرور رحم کرے گا, یقین اللہ کامل غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مثال ایک ایسی عمارت کیسی ہے جس کے بعد اس سے بعض دوسرے حصوں کو مضبوط کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تمہیں خدا کی مدد نظر اور نصرت ملے گی اور تم اپنے ہدف کو پالو گے اور تمہیں فتوحات نصیب ہوں گی. بس تم میں سے جو بھی وہ زمانہ پائے تو چاہیے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے اور نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے, اور جس نے جان بوجھ کر مجھ کو جھوٹ باندھا تو اس نے آگ میں اپنی جگہ بنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم حضرت محترم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی باتوں کو حکم دینے اور برائی سے روکنے اور خدا تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ابن آدم کا باقی سب کلام اس کے خلاف ہی جائے گا, اس کے حق میں نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلافات کو چھوڑ دو. ہر ایک قسم کی حضل اور تمسخر سے کنارہ کش ہو جاؤ, کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ. تم یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے کہیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے, کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر ہو نہیں سکتی. ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو دنیا میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور نشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر مومنوں کی شان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت سے ثابت کر دکھائے کہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے بیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ہوگی۔ بس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو، ہاں محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو، کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسے اپنے نفس سے کرتے ہو، اگر کسی سے کوئی قصور و غلطی سرزد ہو جائے اسے معاف کرنا چاہیے، ہاں یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جائے اور کی نہ کسی خیال بنائی جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ حملے سے نہیں ہے، اپنے تئیں شریر کے حملے سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرو، جو شخص ایک شخص کو اس قرض سے تلخ دبا دیتا ہے تاکہ وہ اچھا ہو جائے تو اس سے نیکی کرتا ہے، ایسے آدمی کی نسبت ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے بدی کا بدی سے مقابلہ کیا، ہر ایک نیکی اور بدی نیت سے ہی پیدا ہوتی ہے، بس چاہیے کہ تمہاری نیت پاک بھی ناپاک نہ ہو اور تاکہ تم رشتوں کی طرح ہو جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام علیہ فرماتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کا اعضا بن جائیں، وہ دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو، اور وہ انسان نہیں جس میں ہمدردی کم بادہ نہ ہو۔ اخلاق کے ربانی میں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی نو انسان سے مربوط اور سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور تنگ دل نہ بنیں۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے تمام ملکوں کے راس بار یہ گواہی دیتے آئے ہیں کہ خدا کے اخلاق کا پیرو ہونا انسانی بقا کے لیے ایک آب حیات ہے، اور انسانوں کی جسمانی اور روحانی زندگی اس عمل سے وابستہ ہے کہ وہ خدا کے تمام مقدس اخلاق کی پیروی کریں جو سلامتی کا پجسر چشمہ ہے۔ اب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید ان اللہ ورا میں اللہ ہوں میں دیکھتا ہوں، یہ کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہوئے اس راستے پر ڈال دے جو کامل غلبے والا صاحب حمد کا راستہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عالی شان کتاب ہم نے تجھ پر نازل کی تاکہ تو لوگوں کو ہر یک قسم کی تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کرے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس قدر انسان کے نفس میں طرح طرح کے وسوسے گزرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر یک طور کے خیالات والدہ کو مٹاتا ہے اور معرفت کامل کا نور بخشتا ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف رجوع ہونے والا ہے خدا کی طرف رجوع ہونے اور اس پر یقین دلانے کے لیے معرف و وقار بیکار ہیں سب عطا فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والا فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا گزرتا ہے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ موجب بنتا ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کا، مگر ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ 258۔ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح افضل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معرفت کی بات فرمائی ہے، یہ جگہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، دوسری طرف اللہ خود اپنے طور پر یہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ولی الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نسبت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، پھر اللہ نے وہی کام اپنی طرف منسوخ فرمایا. یہ بات قابل غور ہے، حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے اور پہلا سوال یہی کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام نام ہے فرما برداری کا، سارے جہان کو تو موقع نہیں کہ اللہ کی باتیں سنیں، اس لیے پہلے نبی سنتا ہے پھر اوروں کو سناتا ہے. تو پہلا مرتبہ یہی ہے کہ نبی کی صورت میں رہے اور اس سے فرما برداری کی رائے سنیں اور سیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو آپ کی باتیں سنتے اور آہستہ آہستہ وہی باتیں دل کے اندر رہ جاتی، اور اس طرح پر ان کو اسلام سے ایمان کا رتبہ ملتا اور وہ کئی ذرات سے نور نکل کر نور میں آ جاتے. پہلی ظلمت تو کفار کی مجلس تھی، اس کو چھوڑ کے حضور نبی میں آتے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.